بوڑھا ملا, بڑی اچھی گاڑیوں پہ سوار ہو کر کے آیا اور دعوت دی ہم لوگوں کی. اور جب بیٹھے کھانا وانا کھانے تو کہتا ہے واللہ ایک زمانہ گزرا ہم لوگوں کے اوپر کہ دو دو چار دن گزر جاتے تھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا, خود اپنا کچھ سامان کر. کہتا ہے ہم لوگ ایک کنفوز ڈھونڈتے رہتے تھے, کنفوز ایک مل جاتا تو اس میں دس آدمی کھا کر کے اس میں کیا کرتے کھاتے تھے, اس کا کانٹا بھی ہم لوگ چبا جاتے تھے بھون کر کے. سبحان اللہ,
بات کر جاتی ہے
تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال برکت دی. تو رو رو کر کے کہہ رہا تھا بوڑھا, کہا تھا ہمارے اوپر یہ چیز گزری ہے کہ ہم لوگ ڈھونڈتے تھے جا کر کے کنفوز مل جائے تو اس کو وہی ملتا تھا اس علاقے میں, حائل کے علاقے میں زیادہ وہی ملتا تھا. کہتے ہیں دس آدمی اس کو کھا کر کے تسلی لیتے,
کافی گوشت ہے, اس میں گوشت کافی ہوتا ہے,
گوشت ہوتا لیکن دس آدمی کے لیے نہیں. کہتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے کے مطابق فقال شیخ عنده, وہاں کوئی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہے کہ پیارے رسول کے پاس کنفوز کا ذکر جب آیا تو آپ نے فرمایا خبیثۃ من الخبائث, یہ خبیث جانوروں میں سے ہے, یعنی ناپاک یا موذی جانوروں میں سے ہے. جب خبائث میں سے ہو گیا تو اس آیت کے تحت کہ وہ یحل لهم الطیبات, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک چیزیں اپنی امت کے لیے حلال کرتے ہیں یا ان کی حلت بیان کرتے ہیں, اور خبیث چیزیں جو ناپاک ہیں یا موذی ہیں ان کو حرام کہتے ہیں. تو گویا اس آخری بات کی بنا پر جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کسی نے, کسی بوڑھے نے, فقال شیخ من شیخ عنده, سمعت ابو ہریرہ, میں نے حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا کہ پیر رسول کے پاس کنفوز کا ذکر کیا تھا, گیا تو آپ نے کہا کہ یہ خبیث جانور ہے, اس کا مطلب یہ حرام ہے. لیکن یہ حدیث صحیح نہیں کہی ہے, علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے, اس قصے ہی کو پورے طور پر ضعیف کہا ہے, کیونکہ جنہوں نے بیان کیا ہے وہ کس درجے کے تھے, شیخ ایک آدمی تھے, کوئی کہہ دے کہ ایک آدمی آئے انہوں نے ایسی بات کہی, آپ کے دل میں یہ بات کھٹکے گی کہ پتہ نہیں کیسا آدمی جھوٹ بولنے والا ہے, سچ بولنا پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس گلی میں اس کی زندگی گزرتی ہے. لیکن اگر ایک آدمی معروف نیک آدمی صلاح و تقویٰ والا آ کر کے کہیں جس کو آپ بے آئین ہی جانتے ہیں اس کے شکل سے آ کر کے امام حرم کا یہ بات ہوئی تو آپ کے دل میں کھٹکا نہیں رہے گا. تو یہ طریقہ اسی طریقے کے تحت اس کو علماء نے ضعیف کہا کہ وہ بوڑھے کون تھے کیسے تھے جنہوں نے کہا کہ پیارے رسول نے اس کو خبیثہ کہا ہے. اگر وہ صحیح معروف آدمی ہوتے, پہچانے جانے پہچانے, اپنے دیانت اور اپنے بھروسے کے لائق ہوتے تو پھر ان کی بات مانی جاتی, اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہوئی. اب حدیث جب ضعیف ہوئی تو پھر سوال پھر آئے گا وہی کہ کنفوز کے کھانے یا نہ کھانے کے بارے میں کیا فتویٰ ہے. تو آپ وہ قواعد دیکھیں کہ کوئی بھی جانور جو مخلب والا ہو, جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہو, اس کے کھانے سے پیارے رسول نے منع کیا, جیسے شیر ہے, چیتا ہے, اور کوئی جانور ہے, بندر ہے. اور اگر اب دیکھیں کہ کیا کنفوز اس میں سے, کنفوز کو اپنے پنجے سے شکار نہیں کرتا,
سانپ کے پوچھ پکڑتا ہے, منہ میں ایسے گول ہو جاتا ہے, پھر سانپ اس کے بعد اس کو ڈنگ مارتا ہے, وہی مر جاتا ہے,
سانپ مر جاتا ہے,
سانپ مر جاتا
ہے. ہاں لیکن وہ ہے کہ سانپ اس کے زہر سے مرتا ہے یا سانپ کانٹوں کے
کانٹوں کی وجہ سے مرتا ہے,
کانٹوں کی وجہ سے مرتا ہے, لیکن خود گوشت اس کا کہتے ہیں زہریلا نہیں ہے, اس وجہ سے جب نقصان دہ نہیں ہوا تو اس کو حرام کہنا غلط ہو جاتا ہے, یہ کہا جائے گا. کیونکہ عام قاعدے کے تحت وہ پنجے سے شکار کرنے والا جانور نہیں ہے اور نہ وہ نقصان دہ یا زہریلا جانور ہے, اس وجہ سے اس کا کھانا حلال ہوگا, یہی راجے بات ہوگی. اگر کوئی شخص نہ چاہے کھانا یہ الگ بات ہے, لیکن اس کی حلت حرمت پہ کوئی دلیل نہیں ہوگی.
سب یہاں پہ ایک پہاڑی چوہے بڑے بڑے موٹے تقریباً 8-10 کلو کے ہمارے مینا میں تو بہت ہیں, وہ بھی کہتے ہیں
کیا ہوتے ہیں یہ
چوہا, چوہا نما ہے, اس کی شکل ہوتی ہے خرگوش کی طرح, پیچھے اس کی تھوڑی سی دم بھی ہے اور وہ چھوٹے 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 اس کے پاؤں ہیں.
نہیں وہ تو چوہے ہی ہو گئے, فار جو ہے
جربو کہتے ہیں,
جربو, ہاں جربو کو کھانے کا جائز کہتے ہیں, جربو الگ ہے, فار جو ہے, چوہے جو ہیں وہ الگ, کیونکہ چوہے
یہ سوانی
چوہا نہیں ہے,
یہ چوہا نہیں ہوتا ہے, جربو اس کو کہتے ہیں, اس کا کھانا جائز کہتے ہیں, کیونکہ وہ بھی کسی قاعدے کے تحت تحریم کی دلیل اس کے اوپر نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو بہت سے لوگ کھاتے بھی ہیں.
زندہ 100 ریال کا لے جاتے ہیں, اگر مارا جائے تو 50 ریال کا,
زندہ کیوں یعنی
وہ رکھ لیتے ہیں اپنے جب چاہیں گے,
سبحان اللہ. نہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کیکڑا جیسا ہے, کیکڑے کے بارے میں خود آپ کن محسوس کریں گے, آپ کے یہاں اس کا تصور نہیں ہے. یا یہ جو ہوتا ہے کچھوا, حالانکہ اس کے کھانے میں اسی قاعدے کے تحت رسول نے جب فرمایا ہے کہ ہو تہور ماں والے حل میں تک پانی یا سمندر کا کوئی بھی مردہ یا کوئی بھی شکار جو ہے وہ جائز ہے. اس کے تحت یہ کیکڑا ہے جس کو آپ کبھی نہیں کھاتے ہیں. بعض جانور ایسے ہیں جو کیکڑا کی شکل نہیں بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر گھنا ہے, نرم نرم ہوتا ہے. یہاں بازاروں میں بیچتے ہیں اور یہ خاص طور پر انڈونیشیا اور ادھر کے لوگ بڑے ہی شوق سے اس کو, جب ہم مچھلی خریدتے تھے اچھی مچھلی خریدتے تھے 12 ریال کلو تو اس کو 20-25 ریال میں کلو خریدتے تھے. تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا کیونکہ جس کی طبیعت چیک ہے اس کو وہ نہ زہریلی ہے اور نہ کسی ایسے قاعدے کے تحت آتی ہے جس کے اوپر حرمت کا فتویٰ لگایا جائے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجلالۃ والبانیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے جلالہ اس جانور سے جو حلال جانور ہے جو پائخانے کھاتی ہے انسانی, کیونکہ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں عام طور پر جہاں چھوٹ کر کے جانور چرتے ہیں اور وہاں انتظام لیٹرین وغیرہ کا نہیں تھا تو بہت کچھ چڑیاں یعنی اور جانور یہ چیزیں کھایا کرتے تھے کیونکہ لوگوں کی قضاء حاجت کی جگہ قریا کے ارد گرد ہوتی تھی. تو جو جانور اس کا عادی ہو جائے اس کا گوشت نہ کھایا جائے, پیارے رسول نے منع کیا ہے. مرغی ہو بکری ہو یا گائے ہو, نہا عن الجلالۃ والبانیہ, پیارے رسول نے اس کے دودھ کو پینے سے بھی منع فرمایا. لیکن یہ اتفاق ہے علماء کا کہ اگر اس کو چند, کیونکہ گندے کھانے کا اثر انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے, انسان کو اسی وجہ سے حرام چیزوں کے کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ اس کا گندا اثر اس کے اخلاق پر اس کی طبیعت پہ, یہاں تک کہ یعنی کوئی ایسا آپ ایسی چائے پئیں جس میں کوئی ایسی چیز ہو تو اس کی مہک یا اس کی بدبو آتی ہے. کسی نے بتایا کہ گھٹنے کے درد میں پینا چاہیے وہ کیا نام ہے حلبا جس کو کہتے میتھی, یقیناً ہم نے دو تین ٹائم پیا ہوگا, ایسا مانا تھا میں میتھی ہوں, اپنا جسم ہی بالکل مہک رہا تھا تو چھوڑ دیا اس کو ایک دم چلتے پھرتے محسوس ہوتا تھا کہ کیسے لوگ برداشت کریں گے, ہمیں ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا, اور چھوڑ دیں گے تو جسم صاف ہو جائے گا, چلتے رہیں گے تو اس میں بڑھتا رہے گا. اسی طرح یعنی جانور کے بارے میں بھی پیارے رسول نے اس قسم کے جانور کے گوشت کھانے سے منع کیا, لیکن اسی کو اس کے کھانے کا گوشت تو اس کے کھانے کا اس کے دودھ کے پینے کا کو کس کب اس کو حلال کہا جائے گا, جب اس کو باندھ کر کے آپ کچھ دن تک پاک کھانا دیجئے اور وہ یہ یقین ہو جائے کہ اس کا اثر اب پیٹ سے اس کے نکل گیا ہو, اچھا چارہ اور پاک چارے کا دودھ مل رہا ہو یا جس کا جسم کے اندر خون بھی تجدید ہوتا رہتا ہے آپ جانتے ہیں, تو اگر پاک ہو جائے تو کھانے اتفاق ہے کہ اس کا کھانا پھر جائز ہے. لیکن جب تک وہ اس کے پیٹ میں ہے اور یہ مشہور ہے کہ وہ آج ہی کھایا اس نے, تو اس کا گوشت کھانا یا اس کا دودھ پینا یہ منع ہے.
یہ
دیہاتوں میں تو ہم جانوروں کو بھی جنگل میں بھیجے تھے, لیکن جنگل میں تو ہوتا ہے کہ بعض جانور اس کے عادی ہو جاتے ہیں, مشہور بعض جانور نہیں تری جاتے ہیں, یہ لکھا ہے کتابوں میں جی. ہاں تو لیکن یہ ہے کہ ہر گائے نہیں کھاتی, لیکن اگر کھائے
عام گائے کھائے گی خاص طور پہ کھاتی
جی,
بیڑے بھی کھاتی, بیڑے بھی کھاتی.
اعلیٰ کل حال تو یہ بھی ایک آپ اگر کوئی مضمون لکھے کہ اسلام نظافت اور صحت کا دین ہے تو اس کو بھی اس حدیث سے اس کا استدلال کیا جا سکتا ہے. دیکھیے پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یعنی وحی کی کہ ان سب چیزوں سے بھی اپنی امت کو منع کریں, کیونکہ ہر گندی چیز سے کھانے کا اثر آدمی کے جسم پہ ہوتا ہے. کوئی دوا آپ کھا لیں کبھی ایسی ہوتی ہے تو پسینے وغیرہ میں فرق آ جاتا ہے واضح طور پر. اس وجہ سے بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. دین ہمارا مبارک دین, تو اسی پیاز کے کھانے کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جو سخت کچی پیاز کھا کر کے آئے وہ مسجد میں نہ آئے کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن اگر کھانا ہی ہے تو اس کو امیدو ہو سب خن اس کی بدبو کو پکا کر کے مار ڈالو, یہ لفظ ہے لفظ ترجمہ اس کا. وہاں ابھی قطع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في قصة نبي قتادة في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کے لیے کی نیت سے حلیفہ سے احرام باندھ کر کے آئے. اس میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے, دیکھیے در رسول کی ایک ایک زندگی ایک ایک پہلو کو اگر مطالعے میں رکھا جائے تو یقیناً انسانی کسی بھی علم کا بھی پتہ آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو مل سکتا ہے. جنگی معاملات میں پیارے رسول نے ایسے قواعد یا ایسے کام کیے, ایسے قواعد ایجاد کیے کہ ان سے آدمی اپنے فوج کی ترتیب یا فوج کی حفاظت کے اچھے سے اچھے انتظام کر سکتا ہے. پیارے رسول نکلے احرام کے پہن کر کے اور ہتھیار وغیرہ میان میں رکھ کر کے سب کچھ کہ ہم جنگ نہیں کرنے جا رہے ہیں, ہم لبیک اللہم لبیک عمرہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن جب اس کے ساتھ ساتھ پیارے رسول کو خطرہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کسی کو خبر ہو تو تیار ہو کر کے کفار قریش آ کر کے ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے, تو پیارے رسول نے آگے اپنے کچھ لوگوں کو بھیج دیا کہ ذرا خبر لو, نقل و حرکت کی لوگوں کی, کہ ان لوگوں کو خبر بھی ہے ہو سکتا ہے کہیں چھپے ہوں اور کچھ ہو. تو حضرت ابو قتادہ اور آپ کے ساتھی لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر کے چاروں طرف دوڑے, دیکھا اطمینان دیا پیارے رسول کو, پیارے رسول کوئی ایسی بات نہیں ہے اور وہ احرام میں نہیں تھے, وہ احرام میں نہیں تھے. کہتے ہیں حضرت ابو قتادہ کی ایک جگہ وہ لوگ اترے احرام کی حالت میں سب تھے اور میں جو ہے احرام کی حالت میں نہیں تھا, تو سب ایسے سر اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں, بس دیکھ رہے ہیں. تو ان کے دیکھنے کی وجہ سے مجھے شبہ ہوا کیا بات ہے دیکھ رہے ہیں, تو دیکھا کہ ایک ہرن آ رہا ہے, ہرن آ رہا ہے. میں نے اس کو جا کر کے نیزہ مارا اور وہیں الحمدللہ وہ گر پڑا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ذبح کیا, بلکہ لوگوں سے کہا ذرا مدد کرو, کسی نے مدد بھی نہیں کی. پھر اس کا کچھ حصہ کاٹ کر کے لائے اور لوگوں کو دیا تو لوگوں نے نہیں کھایا. ایک ران اٹھا کر کے پیارے رسول کے پاس لے کر کے آئے ہدیہ کے طور پر, پیارے رسول آپ کھائیے, تو آپ نے اس کو قبول کر لیا اور اس میں سے کھایا بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں سے کھایا. شکار کا احرام کی حالت میں کسی اگر وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں وہ پتا رہا تو ان کا شکار کرنا جائز ہے, اور اگر وہ شکار کیے تھے تو اس کے بدلے ان کو گائے ذبح کرنا پڑتی کفارہ اور غریبوں میں تقسیم کرنا پڑتا, لیکن وہ احرام کی حالت نہیں تھے. دوسرے ساتھی جو احرام کی حالت میں تھے ان کا کیا حکم ہے اگر وہ مدد کریں؟ مدد بھی نہ کیا انہوں نے, کہیں سے شکار کر کے کوئی لایا ہو تو اس کا کھانا جائز ہے, لیکن اگر انہوں نے اشارہ بھی کیا ہوتا, حدیث شریف میں ہے دوسری جگہ, اس کسی حدیث میں لمبی حدیث میں ہے کہ جب پیارے رسول کے سامنے لایا گیا وہ ران لائی گئی تو پیارے رسول نے اس کو لیا اور آپ نے پوچھا کہ هل اشار الیہ منکم احد, تم میں سے کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول, ہم نے انہیں اشارہ کیا. هل اعانہ علیہ احد, کسی نے ان کی مدد بھی کی اس کے شکار کرنے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول. پیارے رسول نے فرمایا کھاؤ. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں کہتا ہے دیکھو وہ ہرن جا رہا ہے, کسی غیر محرم کو بھی کی جا کر کے تم شکار کرو تو پھر اس کے لیے کھانا حرام ہو جائے گا, لیکن جس نے اشارہ نہیں کیا ہے مدد نہیں کی تو اس کے لیے کھانا جائز ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہاں قبول کر لیا. لیکن اگر اس آدمی کی نیت بھی رہی ہو کہ ہم فلاں حجاج کے لیے جو احرام پہن کے جا رہے ہیں ان کے لیے شکار کریں, تب بھی کھانا جائز نہیں ہوگا. دیکھیے احرام کی حرمت اور اس حالت میں کہ اگر اس کے لیے اس کی نیت سے اس نے کسی غیر محرم آدمی نے بھی شکار کیا ہو تو پھر ان کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا. کیونکہ پیارے رسول کے پاس دوسرا قصہ اسی طرح آیا کہ پیارے رسول نے پوچھا, پیارے رسول کے سامنے کوئی شکار لا کے دیا کسی نے, تو پیارے رسول نے قبول نہیں کیا. کہا کہ ہم اس وجہ سے اس کو رد کر رہے ہیں کہ ہم احرام میں ہیں. اس کی تاویل علماء نے یہی کی کہ پہلے تو آپ نے احرام کی حالت میں قبول کر لیا, دوسری روایتوں سے آیا ہے کہ انہوں نے پیارے رسول کو نیت میں رکھ کر کے اس کا شکار کیا تھا کہ پیارے رسول کو ہم ہدیہ دیں گے, تو پیارے رسول نے گویا اس کو قبول نہیں کیا. تو مسئلہ اس طرح نکلا کہ اگر احرام پہنے یا احرام کی حالت میں ہونے والے آدمی کی ضیافت کی نیت سے کوئی شکار کر رہا ہے تو اس آدمی کے لیے بھی کھانا جائز نہیں ہوگا, دوسروں کے لیے کھانا جائز ہوگا, لیکن جس شخص کی نیت کر لی اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا. اگر اس نے مدد کی اس کا مدد کرنا حرام اور اس کے لیے اس کا کھانا بھی حرام, اگر اشارہ بھی کیا تو اشارہ بھی غلط ہوا اور اس کا کھانا بھی ان کے لیے حرام ہوگا. فأكل منه صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول نے ان کے ہرن کی کا گوشت کھایا. وعن اسماء بنت ابی بکر, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ کی بہن, رسول کے زوجہ مطہرہ, حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء, وہ کہتی ہیں نحرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا، ہم نے پیارے رسول کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا، فاکلناہ تو اور اس کو ہم نے کھایا، اور دوسری روایت میں وہ نحن بالمدینہ، ہم مدینے میں تھے پیارے رسول کے زمانے میں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پیارے رسول کو خبر بھی نہ ہو، بھی کہہ سکتا ہے آدمی کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کھا بھی لیا ہو پیارے رسول کو خبر نہ ہو. نہیں، ایک چیز آپ یہ سوچیں، وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ، پیارے رسول جب تک ہیں مسلمانوں کے درمیان، کوئی غلط کام چھپ کر کے بھی کوئی کرے گا تو دوسرے دن وہی آ جائے گی کہ یہ کام جو کر رہے ہیں یا یہ بات. منہم من یقول، منہم من یقول، قرآن پاک میں ایسا بھی ہے، کچھ لوگ ایسی بات کہتے ہیں ان کو منع کرو، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں ان کو منع کرو. تو گویا آدمی تنہائی میں بھی کوئی کام کرے گا وہ چیز حلال نہیں ہوگی، اگر تو اللہ تعالیٰ اس پر پیارے رسول کو وہی کر کے لوگوں کو منع کرنے کا حکم دیں گے. سب سے بڑھ کر کے دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ عزل کرتے تھے، کننا نازل والقرآن ينزل، قرآن اترتا، قرآن کے اترنے کے وقت ہم عزل کرتے تھے، اور اگر کوئی منع کرنے کی جانے والی چیز ہوتی تو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو منع کرتے تھے. عزل کہتے ہیں کہ آدمی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ بیوی یا خاص طور پہ لونڈی کو بچہ پیدا نہ ہو یا حمل سے نہ ہو، کیونکہ لونڈی کو خدمت کے لیے رکھتے تھے، چاہتے تھے کہ اس سے لطف اندوزی بھی ہو اور بچہ بھی نہ پیدا ہو، تو عین وقت پہ نکال کر کے باہر پانی ڈال دیتے تھے. تو صحابی حضرت جابر کہتے ہیں اگر یہ چیز حرام ہوتی تو پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ بتاتے، اتنائی میں رات کے اندھیرے میں بھی کرتے ہوئے بھی چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کر کے بتا دیتا کہ یہ چیز حرام ہے. تو اب یہ کہنا، بادروں نے بات کہی ہے جو کہتے ہیں کہ حرام ہے، جب اپنی ایک بات سیدھی بنانی ہوتی ہے تو ہزار ہیلے بہانے کرتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی کہا، اس میں آپ دیکھیں گے تفصیل میں، جنہوں نے کہا کہ حرام ہے، خاص طور پر فقہ حنفی میں حرام کہا گیا گھوڑے کو، اس میں بہت کچھ تاویل ہے، کیونکہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ پیارے رسول کو خبر نہیں ہو رہی ہوگی. نہیں، یہ کہنا غلط ہو جائے گا. پیارے رسول کو اگر خبر بھی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور خبر دیتے ہوں کہ لوگ گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں، گھوڑے کا گوشت کھا رہے ہیں، اور کسی چیز کا گوشت کھا رہے ہیں، آپ اس کو ضرور منع کرتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ صحابہ، خود حضرت اسماء جو کہتی ہیں، جواب میں کہا ہے انہوں نے، کسی نے پوچھا کہ گھوڑے کے گوشت کے بارے میں آپ کی رائے، تو انہوں نے خود کہا کہ ہم نے پیارے رسول کے زمانے میں گھوڑے کو ذبح کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حرام چیز ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے ہیں.
اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اور جانور ختم ہوگا جو یہ کھائیں، وہ دیا جائے گوشت پہ کھاؤ، کہتے ہیں اور جانور ختم ہوگا.
ٹھیک ہے، نہ کھائیے لیکن حلال کو حرام نہ کیجیے، زبردستی نہ کھائیے، لیکن حلال ہے. کہیں ہو سکتا ہے کسی علاقے میں وہی جانور زیادہ ہو، گائے اور بکری کی طرح، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے. جی،
تو شیخ صاحب کو بھی آدمی ایسا کرتا ہے زندگی میں ایک دفعہ بڑا ذبح کرے اور اپنے دوستوں رشتے داروں کو قابل کرے کہ کھانا جب حلال ہے تو اس کے لیے
نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہر حلال کو آپ کھائیں یا ہر حلال کو آپ کریں. ایک چیز ہے کہ بعض ملکوں میں بعض چیزیں بہت ہی اچھی سمجھی جاتی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کسی ملک میں اس کی کثرت ہو اور اس کو اچھے سے اچھے انداز سے پکڑ کھاتے ہوں. آپ کے یہاں نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کھاتے ہیں، جیسے اسی گھونگے وغیرہ کے ذکر میں، جو گھونگے کے اندر ہوتا ہے، سیپ کے اندر بعض جو اس میں جو جانور ہوتا ہے اس کو بڑے شوق سے سب لوگ کھاتے ہیں، اور ہم لوگ اس کو کھا کر کے الٹی کر دیں گے، دیکھتے ہی وہ گھن آ جاتی ہے، جونک کو بھی کھا لیتے ہیں سر. تو یہ الگ چیز ہے. رہ گئی بات کہ آپ یہ کہیں کہ جب حلال ہے تو اس کو ایک مرتبہ کھانے سنت ہوگا، نہیں، اس کو سنت آپ نہ کہیں. حلال کا مطلب مباح ہے، کھانے سے کھانا جائز ہے، اور نہ کھانے پر کوئی آپ پر گرفت نہیں ہے کہ نہیں ضرور کھائیے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اکل الضب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے دسترخوان پر گوہ کا گوشت کھایا گیا، پیارے رسول کے دسترخوان پر گوہ کا گوشت. متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. وہ یہ قصہ کہ پیارے رسول کے زمانے میں کہ پیارے رسول کے دسترخوان پہ لایا گیا، پیارے رسول نے فرمایا کہ ہمیں اس سے گھن آتی، پر انی اجدنی اعافو، یعنی طبعی کراہت مجھے محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ لوگ کھاؤ. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے کھینچ کر کے اس کو کھایا، حالانکہ وہ بھی اسی مکے ہی کے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زمین کے تھے، لیکن آپ مدینہ چلے گئے تھے، آپ نے بہت دنوں سے نہیں کھایا، شاید مدینہ کی زمین نہ کھاتے رہے ہوں. اللہ کل حال، پیارے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا طبعی طور پر، تو لیکن حرام نہیں کہا. وعن عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ ان طبیبا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول سے ایک کسی ڈاکٹر نے پیارے رسول سے پوچھا میڈھک کو دوا مار کر کے دوا میں ڈالنے کا، کیا جائز ہے میڈھک کی دوا بنانی اللہ کے رسول؟ فنہا عن قتلہا، پیارے رسول نے اس کو مارنے سے منع کیا، میڈھک کو قتل کرنے سے بھی، میڈھک کو مارنے سے پیارے رسول نے منع کیا. بیحقی، یہ تو حاکم وغیرہ کی روایت ہے، بیحقی کی روایت میں فین نقیق ہا تسبیح ہے، کیونکہ وہ جو آواز نکالتا ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو نہ مارو. جو بھی سبب ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے میڈھک کو مارنے سے منع کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کا دوا کے طور پر بھی اس کا استعمال جائز نہیں، وہ یا حرام ہے اور حرام چیز سے دوا کرنی جائز نہیں. پیارے رسول سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اذن لنا فی الخمر نتخذها دواء، خمر شراب کی اجازت دیجیے کہ دوا میں اس کو ہم ڈالیں یا دوا اس سے بنائیں. پیارے رسول نے فرمایا انہ داء انہا داء وليس بدواء، وہ مرض ہے دوا نہیں ہے.
صحیح،
گویا اللہ تعالی نے اس سے صفات چھین لیا ہے.
صحیح،
اگرچہ لوگ اس کو دوا کے طور پر استعمال بھی کرتے ہوں، یہ اللہ تعالی کی ایک آزمائش ہو سکتی ہے. مجھے یاد ہے کہ بعض دواؤں میں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں حکیمی طب میں کچھ پڑھ کر کے ہم لوگوں نے، تو اس میں شراب کو بھی بتاتے ہیں کہ اس کو اس موضوع پر استعمال کیا جائے تو مفید ہوگا، حالانکہ مسلمان حکیم کے لیے جائز نہیں کہ شراب کے بارے میں، شراب کو دوا میں ڈالنے کا کی بات کرے، لیکن وہ حکیم لوگ کتابیں بھی لکھے رہتے ہیں، بڑے بڑے حکیم جو مسلمان حکمہ گزرے ہیں. اب چونکہ وہ پرانے حکیموں کے مقلد ہوتے ہیں، انہوں نے ایک فائدہ، یونانی دوائیں، اس کو یونانی کہی جاتی ہے، یونان کے لوگ اس کو دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ فائدہ ہو لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں وہ اس مہما اکبر من نفعہ، اس کا نقصان یا اس کے اوپر جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ بڑھ کر کے. لیکن جب پیارے رسول نے اس کو دا یعنی مرض کہہ دیا تو پھر اس سے شفا چھین لی گئی گویا، یہ یقین رکھنا چاہیے ایک مسلمان کے لیے. مسائل آتے ہیں اس میں کہ یہ الکوہل وغیرہ جو دواؤں میں ڈالتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی. حقیقت ہے کہ الکوہل یہ خاص روح ہوتا ہے، یہ شراب کی روح ہوتی ہے، وہ بھی حرام کہا جائے گا، اس کو حرام کہا جائے گا کیونکہ سخت ہوتا ہے، خاص روح ہوتی ہے اس کو. مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی چیزیں ایجاد کریں جو اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو جو حلال ہو. دنیا آج بہت کچھ ترقی کر گئی ہے، وہ لوگ ڈالتے ہیں، لیکن اب سنا ہے کچھ ایسی چیزیں بھی وہ ایجاد کر لیے ہیں کہ وہ اس میں دوا کی حفاظت کے لیے ڈالتے ہیں. جس میں ڈالتے ہیں اسے صاحب لکھا رہتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اب ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بول کر کے دھوکہ دیں مسلمانوں کو، مسلمانوں کے یہاں اس کا رواج دینے کے لیے، فروخت کے لیے. اگر یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے یہاں اگر الکوہل لکھ دیں گے نہیں بکے گی تو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں. اس وجہ سے جب آپ مجبور ہیں تو آپ مجبوراً اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو دھوکہ بھی دیں گے، لیکن جہاں علم ہو کہ اس میں شراب ملی ہوئی ہے اس دوا کو استعمال نہیں کرنا جائز نہیں، دوسری دوا ڈھونڈیے. اور خود مسلمانوں کو ایسی ایجاد کرنی چاہیے جس میں شراب یا ناجائز چیز یا حرام چیز کے استعمال کو دور رکھ کر کے اپنی دوائیں بنائیں. بقا، اس یعنی کون سی بقا کے عطر والی، اس میں بھی اگر الکوہل ہے تو نہیں استعمال کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مسکر اور یعنی آدمی کو بے ہوش کرنے والی چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ چیز استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. نماز ہونے کی بات الگ ہے، اگر عطر لگایا ہے اس کے، بہت سے علماء نے تو کہا ہے ناپاک بھی ہے، لیکن ہر چیز جو حرام ہے اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. اگر آپ نے چھو لیا اس کو تو اس سے جسم پہ ناپاکی نہیں آئے گی، وہ حرام ہے اس کا کھانا، اس کا پینا، بہت سی چیزیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے چھونے سے یا اس کے کپڑے میں لگنے سے یہ اتفاق نہیں ہے علماء کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نجس ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نجاست کی دلیل نہیں ہے، البتہ حرمت کی دلیل اس کے ہیں. اس وجہ سے عطر کو بہرحال استعمال نہیں کرنا چاہیے، خلاف ہمارے علماء، تو وہ اسپرے نہیں استعمال کرنا چاہیے. لیکن ہر ایک میں نہیں ہوتا، ہم نے ڈاکٹروں سے پوچھا، ایک ڈاکٹر سے آج سے بہت پہلے، وہ طائف میں ہوا کرتے تھے جہاں دواؤں کا اسٹور ہے ان کے، کوئی بھی چیز آتی تھی تو ان کے یہاں تحلیل کے لیے بھیجتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کچھ اسپرے کا نام لیا، جو موٹا سا ہوتا ہے دو چار ریال میں ملتا ہے، اور دوا وغیرہ کھانے کے بعد پانی کی طرح ڈالنے لگتے ہیں، اس میں نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں، لیکن جو اچھے قسم کا بناتا ہے اس میں ڈالتے ہیں، اس وجہ سے اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے حقیقت میں. لیکن بہرحال مسلمان جہاں اور چیزوں میں تساہل برتتے ہیں، یہ بھی تساہل کی بات ہے. اس کے علاوہ آپ اس طرح دوسری میسر ہوتی ہے وہ خالص پھولوں پھلوں والی، اس کا استعمال کریں. باب السید و الذبائح، شکار اور ذبیحے کے بیان.
ہم بتاتے ہیں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک پاؤں ایسے کھلے ہوتے ہیں،
کس چیز کے؟
اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں
مینڈک، ایک تو بہت بڑا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے چھوٹے بھی ہوتے ہیں. ایک رنگین ہوتا ہے کچھ، یعنی
پیلے رنگ کا ہوتا ہے،
ہمارے خیال سے سب کو مینڈک کہتے ہیں.
اس کے پنجے میں کہتے ہیں فرق ہوتا ہے، جیسے کھلا ہوتا ہے یا بند.
ہاں لیکن میڈک کی جنس ہے، اس وجہ سے اس کا حکم ایک ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کبھی ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں کہ میڈک بہت کچھ ہو جائیں اور ان سے تکلیف لوگوں کو. یا سبحان اللہ، بچے گئے وہاں انڈیا میں تو وہاں لیٹرین میں پتہ نہیں کیسے ایک میڈک آ گیا. اب وہ رات میں گئے اثر کے بعد یا مغرب کے بعد اور چیخ کر کے بھاگے، دوسرے دن کہاں ہم جائیں گے. اور واقعی بھاگ کے آٹھ دس دن کے اندر دو بچے بھاگ کے چلے آئے، ہم لوگ ایک مہینہ رہے نہیں رہ سکے. تو ایک چیز ہوتی ہے ڈرنے کی، وہاں بچے اس کو پکڑ کر کے کھیلتے ہیں، پھینکتے ہیں اس کو. تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر نقصان دے، بہت کچھ نقصان دینے لگے تو پھر اس کو ہو سکتا ہے کوئی الگ علاج کیا جائے، مارنے کے علاوہ ان کو بھگانے کی کوئی شکل بن سکے. تو
اس کا پیدائش کا ڈاکٹر صاحب زیادہ طریقہ یہی ہے کہ جب برسات ہوتی ہے نا، بارش برستی ہے، اللہ عالم کہاں سے آتی ہے پتہ نہیں چلتا، دوسرے تیسرے دن آپ کو
اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس نے ہر چیز کا انتظام کیا. یہی مچھر کے بارے میں دیکھا، ایک بچے کو بخار آنے لگا تو آئے ڈھونڈنے کے لیے کیا وجہ ہے، تو گھر میں بند کر کے اور انہوں نے پورا وہ ڈالا، بخار ڈالا اور چادر بچھا کر کے، ابھی دیکھیے چادر بچھا کر کے ایسے ڈالا تو اس میں ایک ہرا اور لمبے لمبے ٹانگ کا وہ ملا، کیا نام ہے، مچھر ملا. کہا یہی ہے، اسی نے کاٹا ہے. اب آپ سوچیے، تو ہم نے کہا کہ کہاں سے آتے ہیں. کہا ابھی جو بارش ہوئی ہے یہ اس کے انڈے جو ہیں پانی میں ہو کر کے اور وہ اسی مٹی میں رہتے ہیں. اللہ کی قدرت، مکے کی اتنی سخت تمازت کی گرمی، اس کے باوجود کہ دس سال بھی اگر پڑا رہے تو انڈا خراب نہیں ہوتا ہے، پانی نکلا فوراً وہ باہر آ جاتا ہے، پانی برسا فوراً باہر آ جاتا ہے. اسی طرح انڈا، اس کے کیا نام ہے، اس کے انڈے کے بارے، مچھلی کے انڈے کے بارے میں یہ کہتے ہیں. تمہارا کتنی نازک چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی حفاظت رکھتا ہے. آپ سوچیں یہ بیج جو ہے، یہ گھاسوں کی، جب بارش ہو جاتی ہے اچھی طرح، یہاں مکے ہی کی زندگی میں آپ دیکھیں، ذرا سا جا کے بیٹھ کے دیکھیں تو پوری دنیا کہاں سے آتی ہے. حالانکہ دو دو سال تک بارش نہیں ہوتی ہے، تو اس کو جل کر کے خاک ہو جانا چاہیے. یہ اللہ کی قدرت عجیب ہے جی. باب السید و الذبائح، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتخذ کلبا الا کلب ماشیۃ او صید او زرع انتقص من اجره او انتقص من اجره کل یوم قیرات. رسول نے فرمایا کہ جو شخص کتا پالتا ہے، اتخذ کلبا، کتا پالتا ہے، الا کلب ماشیۃ، سوائے چند قسم کے جن کا پالنا جائز ہے، اس کے علاوہ جو کتا پالتا ہے تو روزانہ اس کے اعمال کے ثواب میں سے ایک قیرات ثواب کم ہو جاتا ہے. قیرات کی مقدار کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ بہت بڑی مقدار، یہاں اس کی تعین نہیں ہے. بعض جگہوں پر قیرات کی مقدار آئی ہے بعض عمل کے بارے، لیکن یہاں نہیں ہے. تو ان کا مطلب ہے کہ بہت بڑا حصہ اس کے اجر کا کٹ جاتا ہے. صلات بھی پڑھی اس نے، زکات بھی دیا، لوگوں کے ساتھ اچھے تعامل بھی کیے، عیادت کی، بیمار پرسی کی، سب اجر ملا. لیکن ان اجروں میں سے کتا پالنے کی وجہ سے اس کا اجر کم ہو جائے گا. کون سے قسم کے جانور جائز ہیں، کیا کتا پالنا جائز ہے؟ اگر جانور آپ نے پالا ہے، بکریاں وغیرہ، اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتا اگر پال رہے ہیں تو وہ کتا پالنا جائز ہے. یا شکاری کتا ہے جس کو آپ خاص طور پر سکھا دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاکی میں ان کا ذکر کیا ہے، سکھانے کے بعد اس کو پالنا جائز ہوگا. یا کھیتی کی حفاظت کے لیے، یا اسی طرح اور کسی کام کی حفاظت، گھر کی، صرف گھر کی حفاظت کے لیے کتے رکھیں تو وہ جائز ہے. ورنہ اس کے علاوہ فیشن کے جو کتے ہیں جس میں لوگ پالتے ہیں، یہ چیز پرانے زمانے میں بھی رہی ہو سکتا ہے، پیارے رسول نے اس کو پالنے سے منع فرمایا. اس کی بنا پر اس کا بہت بڑا اجر آدمی کا ضائع ہو سکتا ہے.
سر چیکنگ کے لیے جو کتے پالتے ہیں,
چیکنگ کا کتا بھی اسی میں آئے گا جیسا کہ سلما نے کہا ہے, اس کو آپ جیسے چور کے پکڑنے کے لیے یا یہ جو غلط چیزیں ہیں وغیرہ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں پکڑنے کے لیے اس کو جائز کہا گیا. البتہ خریدنے اور فروختنے سے پیارے رسول نے منع کیا ہے کہ آپ خرید فروخت اس کی نہیں کر سکتے تو پھر کہاں سے پالیں گے. کسی نے کہا کہ جب نہیں مل رہا ہے اور شکاری کتا سوائے خریدنے کے تو خریدنا بھی جائز ہے, لیکن خریدنے شکاری کتے کے بارے میں علماء نے کہا کہ نہیں, اس کا خریدنا کسی حالت میں جائز نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کی قدرت سے کتوں کے بچے بہت ہوتے ہیں موسم میں اور وہ فریا اور بستی میں گھومتے رہتے ہیں, چھوٹے بچے کو پکڑ کر کے آپ پال لیجئے. تو یہ پالنا ہوا خرید کر کے نہیں, کوئی لائے اور اس کو پالے پھر آپ کو بیچے, کیونکہ اس کا خرید کرنا اور اس کا بیچنا جائز نہیں. نہ ان ثمن الکل, پیارے رسول نے روایت آئے گی کتے کی قیمت کے لینے اور دینے سے پیارے رسول نے منع فرمایا. تو جب لے نہیں سکتے اور دے نہیں سکتے تو کیسے کتے کو حاصل کیا جائے؟ علماء نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ کتے کسی کے یا یہ کتوں کے بچے جن کو پلے بھی کہتے ہیں وہ جو ہیں آپ کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا ہے, خریا میں اور گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں ان کو پکڑ کر کے پالیے.
شکاری ہوتے ہیں وہ عام نہیں کرتے جی, وہ خاص طور پہ رکھے جاتے ہیں.
نہیں اسی کو پالیے, کتا بہت ہی ہوشیار جانور ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کو سکھایا جائے.
وہ عام نہیں ہوتے جی, بازاروں میں نہیں کرتے, گلیوں میں کرتے
ہیں, اور نسل اس کی الگ ہوتی
الگ ہوتی.
سوال یہ ہے
سامان لاتے ہیں
ہاں تو اس کو جائز کہا ہے مسئلہ حسن,
بہت سی سامان پہ کچھ اثر پڑتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی ہیں.
کتے کے سونگھنے سے نہیں اثر پڑے گا, کتے کے سونگھنے سے ہمارے خیال سے, البتہ اگر کتا کسی کھانے کی چیز میں اپنا